الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. گزشتہ مضامین میں آپ حضرات نے حدیث مبارک سماعت فرمائی تھی جس میں حضرت نافع ابن عبد الحارث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من سعادت المسلم المسکن الواسع والجار الصالح والمرکب الہنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ مسلمان کی خوش نصیبی میں تین چیزیں خاص اہمیت رکھتی ہیں، یعنی یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. پہلی چیز کشادہ مکان، دوسری چیز نیک پڑوسی، اور تیسری چیز خوشگوار سواری. یہ تین چیزیں مسلمان کی خوش نصیبی کا حصہ ہیں. گویا کہ اگر کسی انسان کو یہ تین چیزیں دنیا میں میسر آ جائیں تو یہ دنیا کی نعمتوں میں عظیم الشان نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے انعام ہیں. تو پہلی چیز جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ گھر کی کشادگی کی تعریف فرمائی، اور اس کی آپ نے نیک بختی ہونے کی علامت قرار دیا ہے. اور ساتھ ساتھ گزشتہ مضمون میں آپ حضرات نے دعا سماعت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے دوران دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، میرے گھر کو میرے لیے وسیع بنا دے، اور میرے رزق میں مجھے برکتیں عطا فرما. تو گھر کی وسعت ایک ایسی مطلوب اور محبوب گویا کہ صفت ہے، اور ایک ایسی نعمت ہے کہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہتمام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے سوال کرتے تھے. تو پہلی چیز تو گناہوں کی بخشش اور مغفرت ہے جس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور دوسری دو چیزیں جن میں سے ایک گھر کی وسعت، یہ بھی دنیا کے اندر انسان کو حاصل ہوتی ہے، اور دوسری رزق کی برکت، یہ بھی دنیاوی انعام ہے کہ رزق میں برکت مل جائے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کا میں نے مقولہ نقل کیا تھا کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں انسان بے شمار تگ و دو کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو کہا کہ پسندیدہ محنتوں کے اندر اچھی محنت وہ ہے کہ انسان اپنے ذاتی گھر کے لیے کوشاں ہو اور اپنے گویا کے سرمایہ کو جمع کر کے محنت اور لگن کے ساتھ انسان اگر اپنے سر چھپانے کے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے ٹھکانہ اپنا ذاتی بنا لے تو فرمایا کہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس کے لیے بھاگ دوڑ اچھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دعا کے اندر اہتمام کر کے بتا دیا اور اپنی امت کو سبق سکھا دیا کہ ہر چیز، ہر دعا اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جائے، دینی ہو، دنیاوی ہو، اخروی کوئی سوال ہو یا دنیاوی کوئی معاملہ ہو، اللہ تعالیٰ کے آگے بندہ اپنی درخواست رکھ دے. گناہوں کی مغفرت تو جا بجا اس کے سوالات آتے ہیں. جو مغرب کا وقت ہوتا ہے، بارہا میں آپ حضرات سے عرض کر چکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ جب مغرب کی اذانیں شروع ہونے کا وقت ہوتا تو آپ خاص طور پہ دعا فرماتے کہ یا اللہ تیری رات آ رہی ہے، تیرا دن جا رہا ہے، ان دونوں اوقات کے ملاپ کے وقت میں تیرے منادی تیری پکار کے لیے تیار کھڑے ہیں، اذان دینے کے لیے وہ ہمہ وقت تیار ہیں، اور ایسے مبارک لمحے میں یا اللہ تو میری مغفرت فرما دے. اللهم هذا اقبال ليلك وادبار نهارك واصفات دعاتك فاغفر لي. اللہ تعالیٰ کو اس کی نعمتوں کا واسطہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تیری رات آ رہی ہے، تیرا دن جا رہا ہے، اور تیرے منادی تیری صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور یہ مبارک لمحہ ہے کہ دن اور رات کا ملاپ ہے، اس مبارک لمحے کے اندر فاغفر لی، آپ میری مغفرت فرما دیجئے، بخشش فرما دیجئے. اور بھی بے شمار مواقع ہیں. نماز کا سلام پھرتے ہی سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ فرماتے تھے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگتے تھے. حج کے موقع پر بھی اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم عرفات کا وقوف کر کے آ جاؤ، بڑے بڑے ارکان ادا کر لو، تو پھر اللہ تعالیٰ کے آگے استغفار کے لیے دعائیں کرو، التجائیں کرو، اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگو. تو مغفرت گناہوں کی انسان کو مل جائے، وارے کے نہیں آ رہے ہیں، آخرت میں اس کا بیڑا پار ہے. اور دنیاوی لحاظ سے اگر ایک انسان کو عافیت والی زندگی ملی ہوئی ہے کہ زندگی کے اندر چین اور سکون سے وہ رہ رہا ہے، بھلے گزر بسر مختصر ہو، ذرا تھانوی رحمہ اللہ کے قصبے کے اندر گزر ہوا تو ایک بچے کو دیکھا کہ سادی سی جھوپڑی تھی چٹائی کی, اس کے اندر وہ چٹائی کے اوپر لیٹا, وہ بے خبر مست مگن دنیا میں عافیہ سے سکون سے سو رہا ہے. فرمانے لگے کہ دیکھو انسان کے گزارے کے لیے اتنا گھر بسیرا بھی کافی ہے کہ اس کے اندر رہنے والے بھی چین اور سکون سے آرام کی نیند لے رہے ہیں. باقی دنیا کے اندر جتنا زیادہ انسان آگے بڑھتا چلا جاتا ہے, مزید ترقیاں کرتا چلا جاتا ہے, تو وہ آگے سے آگے نکلتا چلا جاتا ہے. فرمایا کہ وہ ساری چیزیں پھر اس کے شوق ہیں, ورنہ ضرورت تو اس پر بھی کافی ہو رہی ہے کہ ایک انسان کو ایک جھوپڑی ملی ہوئی ہے اور چین سکون سے اس کو راحت اور آرام سے وہاں زندگی بسر ہو رہی ہے, تو وہ بھی اس کے لیے بہت بڑا محل ہے. تو اس لحاظ سے انسان کو اللہ پاک نے جو نعمتیں دی ہیں تو اس میں اگر اس کو اپنا ذاتی گھر میسر آ جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. میں نے گزشتہ مضمون میں عرض کیا تھا کہ شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ, انہوں نے اس دعا کو بطور وظیفہ بھی ہمیں سکھایا ہے. فرمایا کہ اس دعا کا اہتمام انسان کرے وضو کے ساتھ, اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی, تین جملوں پر مشتمل یہ دعا ہے. اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے, میرے گھر کو وسیع کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دے. فرمایا کہ وضو کے ساتھ اہتمام سے انسان اس دعا کو مانگے, اس کے علاوہ دیگر دعاؤں میں بھی اگر اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کا ثمرہ اس کو نقد عطا فرماتے ہیں کہ حقیقتاً ذاتی گھر اس کو نصیب ہو جاتا ہے, اور اگر پہلے سے نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ وسعت اور فراخی عطا فرما دیتے ہیں, گناہوں کی بخشش مل جاتی ہے, رزق میں برکت ملتی ہے. تو یہ نبوی نسخے ہیں جو مختصر بھی ہیں پر اثر بھی ہیں, لیکن اس کو اگر انسان درد دل کے ساتھ خلوص و محبت کے ساتھ عشق و محبت میں ڈوب کر کسی بھی وظیفے کو اپنائے اور اللہ تعالیٰ کے آگے ملتجی ہو تو رزق کی برکت مل جائے. وارے کے نہیں آ رہے ہیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نو عمر لڑکے تھے اور 10 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو خدمت کرنے کی سعادت ملی ہے. تو ایک موقع پر آئی تھیں اور اپنے بچے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا آپ کے لیے ہر طرح سے حاضر ہے, آپ اسے جس طرح چاہیں خدمت لیں, آپ کا خادم تابع دار فرما بردار آپ کے حوالے ہے. تو گھر کے کام کاج کچھ بھی ہوتے تھے سارے 10 سال تک خدمت انجام دینے کی سعادت ملی ہے. تو ایک موقع پر انہوں نے دعا کی درخواست کی کہ یا رسول اللہ یہ میرا بیٹا آپ کے پاس آتا جاتا رہتا ہے, اس کو آپ کوئی خاص دعا دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برجستہ ان کے لیے دعا ارشاد فرمائی, فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ وولدہ وبارک لہ فیما اعطیتہ, اے اللہ اس انس کے مال کو کثیر کر دے اور اس میں برکتیں عطا فرما دے, اور جو کچھ بھی تو اس کو عطا فرماتا ہے اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں رکھ دے. اللہم اکثر مالہ وولدہ, اے اللہ اس کے مال میں اس کی اولاد میں کثرت عطا فرما, 100 سے زیادہ آل اولاد, بچے بیٹے پوتے اور اپنے گھر کے افراد, 100 سے زیادہ افراد دیکھے ماشاءاللہ, بڑا کنبہ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس دعا کی برکت سے. اور مال و دولت کا یہ حال تھا کہ جس زمین میں جس مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتے تو سونا بن جاتی تھی. تو دعا مختصر سی ہے لیکن موقع غنیمت تھا. حضرت کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لی ہے کہ یا رسول اللہ میرے بچے کے لیے جو آپ کا خادم خاص ہے دعا فرما دیں. تو فرمایا کہ اللہم اکثر مالہ, یا اللہ اس کے مال کو کثیر کر دے, وولدہ اس کی آل اولاد کو بھی, اس کے گھرانے کو اس کے خاندان کو بڑھا دے, آل اولاد اس کی وہ بھی کثیر ہو, وبارک لہ فیما اعطیتہ, جو کچھ بھی آپ اس کو عطا فرمائیں اس کے اندر آپ اس کو برکتیں بھی عطا فرمائیں. جب برکت مل جائے تو بعض دفعہ تھوڑی چیز بھی کافی ہو جاتی ہے, نعمت مختصر ہوگی لیکن پر لطف ہوگی, مزہ اس کا پورا پورا ہوگا. گھر ہو, سواری ہو, دیگر ضروریات زندگی ہو, جس نعمت کے اندر بھی انسان کو برکت مل جاتی ہے اس برکت کی ایسی اللہ پاک نے رحمت کا معاملہ رکھا ہے کہ وہ بسا اوقات تھوڑا مال بابرکت ہوگا, بعض دفعہ تھوڑی جگہ بابرکت ہوگی, بعض دفعہ سادی سی سواری بابرکت ہوگی, بعض دفعہ اور نعمتیں جو اس کو ملی ہیں مختصر سی دکھائی دیں گی لیکن ہیں بابرکت, بہت لمبا ان کا ساتھ چلتا ہے, بڑی باوفا ثابت ہوتی ہیں. بعض چیزیں انسان کے گھر میں ایسی بابرکت ہوتی ہیں کہ سال ہر سال انسان کو استعمال کر رہا ہے اور ان سے لطف اندوز ہو رہا ہے. اور پھر موقع آ جاتا ہے بعض دفعہ کسی نعمت کے ضائع ہونے کا, کسی چیز کے ٹوٹنے کا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی ہمیں آگاہی دی ہے कांच का गिलास है, कांच का जग है, और कोई दीगर बर्तन है, कप हैं, पिरच हैं, प्यालियां हैं, दीगर घर के साधु सामान होते हैं, कभी भी जरा सी बेहतियाती हुई वो फिसला, टूटा और छरण करके आवाज आई, चकनाचूर हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी इस तरह का मामला हुआ तो फरमाया कि अरे सुनो, इन बर्तनों की भी अपनी उम्रें हुआ करती हैं, अपनी उम्र पूरी होने पर ये फिर फना हो जाते हैं, इंतहा को पहुंच जाते हैं। आमतौर पर घर के अंदर देखा जाता है कि कभी वो गिलास गिर के टूट गया, कभी कांच की प्लेट टूट गई, कभी जग टूट गया, कभी कांच की मेज है, जग लग बच्चे ने खेल तमाशे में उसके ऊपर कोई चीज लगी टूट गई, कभी कोई लगा हुआ नक्शा है, तोगरा है, उस पर कोई चीज लगी टूट गई। हर चीज की अल्लाह पाक ने एक उम्र मुंतखब फरमा दी। अला इन लिल अवानी आजाल, फरमाया कि अरे सुनो, इन बर्तनों की भी अपनी उम्रें हुआ करती हैं। तो बाज बर्तन, बाज चीजें, बाज इंसान के इस्तेमाल वाली चीजें ऐसी बाबरकत होती हैं, ऐसी तवील उम्र होती हैं कि इंसान के साथ साथ चलती चली आ रही हैं, और बाज चीजें इंसान की ऐसी हैं कि जो बाप दादा से यादगार चली आ रही हैं। कोई घर में कटोरा होता है, प्याला होता है, कोई यादगार गिलास होता है कि ये हमारे दादा का था और अब्बा को मिला, अब्बा से फिर बच्चों को मिला, इस तरह इस्तेमाल होती हुई चलती चली जाती है। तो ये बरकत उम्र के अंदर हो, माल के अंदर हो, जिंदगी के अंदर हो, इंसान की खुशियों के अंदर हो, तो ये बहुत अहमियत रखती है। तो हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वालदा ने जो दुआएं ली तो आल औलाद भी बकसरत मिली, माल भी बकसरत मिला, और साथ में बाबरकत मिला, रौनक वाला मिला, कि नेमत थोड़ी होने के साथ साथ पुरलुत्फ मजेदार, कि उसका जो फायदा था, नफा था, वो कामिल मुकम्मल इंसान को हासिल हो रहा है। बाज दफा इंसान की तनख्वाह बड़ी मुख्तसर सी है, काम काज मेहनत मजदूरी कारोबार करता है तो बचत बहुत मुख्तसर और महदूद थी, लेकिन उस महदूद के अंदर अल्लाह पाक बरकत रख देते हैं कि उसी मुख्तसर सी आमदन के अंदर अल्लाह पाक उसकी तमाम जरूरियात को पूरा कर रहे हैं, तमाम तर खुशियां उसको मैसर फरमा रहे हैं, हर तरह की नहमत, राहत, चैन, सुकून, मजे, उसको लुत्फ और हलावत मिल रही है। तो ये बरकत भी बड़ी नहमत है। तो फरमाया कि अल्लाहुम्मा फिल्ली दम्बी वसिअली फी दारी वबारिकली फी रिज़्क़ी, कि ए अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, मेरे घर को वसी बना दे, फराख फरमा दे और मेरे रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अपनी उम्मत को शुक्र सिखाया है, आजमाइश और इम्तिहान के वक्त पर सबर का दर्स दिया है। हजरत जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साहबजादे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत हुसैन के साहबजादे हैं, हजरत हुसैन हजरत अली के साहबजादे हैं। हजरत सुफियान थौरी रहिमहुल्लाह एक मौके पर हजरत जाफर सादिक के पास मुलाकात के लिए आए। जमाना चल रहा था जिसमें अहले बैत हजरात के साथ कुछ चपकलिश थी, मामलात ऐसे थे कि हुक्मरान कड़ी नजर रखते थे और वो अहले बैत अथार के अफराद को दबोच के रखते थे कि कहीं ये हमारे खिलाफ आलम बगावत बुलंद न कर दे और हमारी हुकूमत कहीं वो तजलजुल उसमें ना आ जाए। तो हजरत जाफर सादिक रहिमहुल्लाह के पास जब हजरत सुफियान थौरी आए, जो वक्त के बड़े मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे और ओहदा रुतबा मकाम और मनसब रखते थे, और वक्त के हुक्मरान हजरत सुफियान थौरी को अपने पास बुलाकर रहबरी रहनुमाई भी लेते थे और उनसे मशावरत भी लेते थे। तो एक मौके पर जब हजरत सुफियान थौरी, जो वक्त के बड़े फकीह भी हैं और बड़े रुतबे मकाम वाले हैं, मुहद्दिस भी हैं और कामिल वली हैं, मुलाकात के लिए हजरत जाफर सादिक के पास आए, तो हजरत जाफर सादिक ने बड़ी सादगी से फरमाया कि देखें हजरत, आपका राबता हुकूमत से है, हुकूमत का राबता आपसे है, और हुकूमत वाले हमें बर्दाश्त नहीं करते, आप हमारे पास ना आया करें, ऐसा ना हो कि हमारी वजह से कहीं आप पर भी सख्तियां हों। हुकूमत हम पर तो कड़ी नजर रखती है और चाहती है कि हमें दबोच के रखे, दबा के रखे, कहीं हम सर ना उठा लें, लेकिन आपका आना हमारे पास हुकूमत को नागवार गुजरेगा, तो आप हमारे पास ना आया करें, इसमें आपके लिए आफियत है, वरना आपके लिए भी हालात होंगे, सख्तियां होंगी, तफ्तीश होगी कि क्यों गए थे, क्या करने गए थे, क्या मनसूबा साजी कर रहे थे, क्या मनसूबा बंदी कर रहे थे। हजरत हजरत सुफियान थौरी रहिमहुल्लाह बड़ी तसल्ली से फरमाने लगे कि हजरत, हम तो आपसे फैज लेने के लिए आते हैं कि आप खानदान नबूवत के चश्मो चिराग हैं, तो हमें आपकी तरफ से कोई फैज मिल जाए, कोई नसीहत मिल जाए, कोई काम की बात मिल जाए, हमें कोई परवाह नहीं हुकूमत की तरफ से हमारे साथ क्या बर्ताव होगा, हम तो आपसे फैज पाने के लिए आए हैं। हजरत जाफर सादिक भी वक्त के बड़े इमाम हैं, इल्मी शख्सियत हैं, तो फरमाने लगे सुफियान थौरी कि हम तो आपसे कोई हदीस, कोई अच्छी बात सुनने के लिए आए हैं, कोई नसीहत हो, कोई हदीस सुना दें कि हमारा भला हो जाए। तो फरमाने लगे कि आप जब हदीस मुबारक सुनने के लिए आए हैं तो मैं आपको वो हदीस मुबारक सुनाता हूं कि जो मेरे वालिद ने मेरे दादा से रिवायत की है। یعنی حضرت امام زین العابدین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت حسین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو لیا اور وہ مقولہ اور فرمان مبارک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ میں آپ کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ جو میرے والد میرے دادا سے روایت کرتے تھے, میرے دادا پر دادا سے روایت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت فلیحمد اللہ. مختصر سے تین جملے اس حدیث مبارک میں ارشاد فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی امت کو ایک سبق دیا ہے. فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت, جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کوئی انعام فرمائے, کوئی نعمت اس کو عطا فرمائے, فلیحمد اللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے, اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے, اس کی حمد و ثنا بیان کرے کہ الحمدللہ, میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمت عطا فرمائی, اور دل کی گہرائی سے اس بات کا تسلیم کر لینا کہ یہ میرے اللہ کی عطا ہے, یہی سب سے بڑا شکر ہے, اور اس نعمت کو صحیح مصرف میں صحیح انداز سے استعمال کرنا یہ نعمت کی قدردانی ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ تبارک و تعالی سے ایک ملاقات کے وقت میں پوچھا تھا کہ یا رب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پر آپ نے اتنا بڑا انعام فرمایا کہ اپنے دست قدرت سے ان کو تیار فرمایا, مسجود ملائکہ بنایا اور ان کے اوپر طرح طرح کی نعمتیں فرمائیں, جنت میں ان کو لے جا کر بسایا, تو آدم علیہ السلام کو آپ نے اشرف المخلوقات بنایا, تو ان بڑے بڑے انعامات کا انہوں نے شکر کیا ادا کیا؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم دل کی گہرائی سے اس بات کو مانتے تھے اور جانتے تھے کہ یہ سب کچھ میری عطا ہے, اس بات کا ماننا اور جاننا ہی یہ سب سے بڑا شکر ہے. زبان سے کچھ نہ بھی کہیں وہ جانتے اور مانتے تھے کہ یہ سب کچھ میں نے ہی ان کو دیا ہے, یہ سب کچھ میری ہی عطا ہے, میں نے ہی ان کو نوازا ہے, اس بات کا ماننا, اس بات کا جاننا اور دل سے اس بات کو تسلیم کرنا ہی یہ میری عطا ہے, یہی سب سے بڑا شکر ہے. اور جہاں انسان میں یہ بات آ جائے میری محنت کا ثمرہ ہے, میری ذہانت, میری ذکاوت, میری بھاگ دوڑ, رات دن کی میری کوششیں, اور میں نے سمجھداری کے ساتھ کاروبار چلایا اور میں نے ہوشیاری کے ساتھ ایسا کیا, میں نے اپنی محنت کے بلبوتے پر یہ سارا سب کچھ کیا ہے, بے شک ان سب چیزوں کو دخل ہوتا ہے ظاہری اسباب میں, لیکن اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوا کرتا ہے. نہ بڑی بڑی محنتیں رائیگاں چلی جاتی ہیں, بڑے بڑے منصوبے دھرم بھرم ہو کر رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو تھوڑی محنت کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ بڑے انعام عطا فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا اس بات کو تسلیم کرنا کہ یہ سب کچھ میرے ہی آتا ہے, یہی ان کی طرف سے شکر تھا. تو بندہ ہمیشہ اس بات کا معترف رہے کہ ہر نعمت بھلے چھوٹی ہو بھلے بڑی ہو, صحت کس قدر بڑی نعمت ہے, ہم اور آپ سارے اس وقت ان مبارک لمحات میں اللہ کے مہمان بنے, اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, اسی وقت اسی لمحے میں بے شمار ہزاروں نہیں لاکھوں افراد اسپتالوں کے اندر بیچارے موجود ہیں, کچھ مریض کی شکل میں ہوں گے, کچھ تیمارداروں کی شکل میں ہوں گے, لیبارٹریوں کے اندر رش لگے ہوئے ہیں ڈینگی وائرس کے ٹیسٹ کرانے والوں کے, اور طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لائنیں لگی ہوئی, ٹوکن تقسیم ہوئے ہیں. انہی لمحات میں, انہی اوقات میں کتنے افراد ہیں جو مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں, آزمائشوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے کہ ہم چین اور سکون اور عافیت سے اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنے بیٹھے ہیں. تو یہ کتنا بڑا انعام ہے, عافیت ملی ہوئی ہے, صحت ملی ہوئی ہے, کوئی آزمائش, کوئی خطرہ, کوئی مشکل, کوئی پریشانی اللہ کی طرف سے نہیں آئی ہوئی. ایسے پرسکون انداز کا, ان پر نور لمحات کا دستیاب ہو جانا یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے, عظیم و شان اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے. تو صحت ہے, آزادی ہے, امن ہے, عافیت ہے, کوئی دشمن کا خطرہ نہیں, جنگی حالات نہیں, کوئی بمباری نہیں, کوئی قتل و قتال, جنگ و جدال نہیں, کوئی لوٹ مار, کوئی اس طرح کے حالات نہیں کہ انسان خطرے میں ہو, خوف میں ہو, دہشت اور وحشت اس پر چھائی ہوئی ہو. عافیت کے ساتھ انسان اس طرح کے حالات کے اندر موجود ہو تو یہ بھی بڑی نعمت ہے. ایک بزرگ تھے جن کا بچہ گم ہو گیا, تو کہنے لگے آج احساس ہوا کہ اولاد کا نظروں کے سامنے موجود ہونا بھی کتنی بڑی نعمت تھی, کبھی اس نعمت پر شکر ہی ادا نہیں کیا تھا کہ رات دن گھر میں موجود ہیں, بیوی موجود ہے سامنے, بچے موجود ہیں, گھر گھرستی نظام زندگی اپنا معمول کے مطابق چل رہا ہے, لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے. بچہ جب اغوا ہو گیا, گم ہو گیا, نظروں سے اوجھل ہو گیا, اب جب قیامت ٹوٹی ہے, ہوش آیا کہ بچوں کا نظروں کے سامنے ہونا بھی اور اپنے معمولات کے مطابق اپنے اوقات پر, اپنی پڑھائی لمحات, پڑھائی لکھائی کے جگہوں پر, مواقع پر موجود ہونا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. الامان والحفیظ, جب بچہ گم ہو گیا, اغوا ہو گیا, اس وقت پھر احساس ہوا کہ کتنی بڑی نعمت چھن گئی. اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو نعمت بنایا ہے انسان کا اپنے وقت پر. دنیا سے چلے جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. بعض دفعہ انسان عمر ہو چکی کسی کام کا نہ رہا, رس رہا ہے, نہ عقل و ہوش ہے, نہ اس کا کوئی دنیا میں کوئی کام کاج باقی بچا. دنیا والوں کے اوپر ایک بوجھ بنا ہوا ہے, اس کی سانسیں ختم ہو کر نہیں دے رہی. لوگ وظیفوں پر وظیفے کر کے اس کے لیے عافیت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں, اس وقت پتہ چلتا ہے کہ وقت سے انسان کا واپسی کا سفر ہو جانا بھی کتنی بڑی نعمت ہے. کہ انسان جہاں کہیں کہ عالم میں بعض دفعہ مہینوں گزر جاتے ہیں, کتنے کیس ایسے بن جاتے ہیں کہ نہ وہ جیتوں میں ہے, نہ وہ مردوں میں ہے, نہ وہ مرنے والوں میں, نہ وہ جیتنے والوں میں, اور بےچارا وہ اپنی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہفتے نہیں مہینوں رس جاتا ہے. اور بعض دفعہ انسان اپنے اہل و عیال میں, بال بچوں میں ہوتے ہوئے زندگی کے آخری سانسیں پوری کرتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اپنے اس کے موجود ہیں, کفن دفن کرنے والے موجود ہیں. چودھری صاحب تھے, بہت بڑے کر و فر ٹھاٹ بانٹ والے زمیندار تھے, لیکن تکبر کا ایسا کوئی معاملہ ان سے انجام پا گیا, تکبر کا ایسا کوئی بول ان سے سرزد ہوا, اور کوئی معاملہ ایسا گرفت کا آیا کہ وہ ڈوب کر مرے. اور ڈوب کر مرنے کے بعد نہر کے اندر چلے گئے, تلاش بسیار کے باوجود بھی لاش نہ مل سکی. مدت دراز کے بعد پتا چلا کہ ایک لاوارث لاش کسی گاؤں والوں کو ملی تھی, اور انہوں نے تلاش بسیار کے بعد اس لاوارث لاش کو دفنا دیا. باوجود یہ کہ پیچھے ان کے آل اولاد, کنبہ گھرانہ, خاندان, زمینیں اور بڑی جائیداد موجود ہے, لیکن خدا نہ خواستہ جب کبھی کوئی آزمائش آ جائے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ایسے آ جائیں, تو اس بھرے معاملات کے اندر بھی لا وارث ہو کر انسان دنیا سے گزرا ہے. تو بہت سارے معاملات ہیں, انہی معاملات کے اندر بعض دفعہ دریا کے اندر ابھی جو سیلاب آئے, کتنی لاشیں ادھر سے ادھر چلی گئیں. لاش کا ہاتھوں میں آ جانا اور مل جانا بھی بہت بڑی نعمت بن جاتی ہے. خدا نہ خواستہ پانی میں بہ کر ادھر سے ادھر ہو گیا, لاش نہ ملے, پیچھے والوں پر قیامت ٹوٹ جاتی ہے, اور وہ اسی آس میں ہوتے ہیں شاید اب مل جائے, جب مل جائے. تو ہر چیز کو اللہ پاک نے نعمت بنایا ہے. بعض دفعہ حوادثات کی شکل ہوتی ہے, لیکن اس کے اندر بھی اللہ پاک نے نعمت اپنی رکھی ہے کہ اگر یہ موت نہ ہوتی, سارے ہی لوگ جیتے رہتے, یہ باپ دادا, پر دادا, چکر دادا, مکر دادا, نکڑ دادا, پورا گھر کا گھر بھرا ہوا ہے, بوڑھے ہیں, بوڑھیاں ہیں, چارپائیوں کی چارپائیاں, اوپر سے نیچے تک تہ بتہ لوگ سارے جی رہے ہیں, کسی کام کے نہ ہوں, تو کیسے انسان کی زندگی اجیرن ہو جاتی. وقت مقررہ نظام زندگی اللہ پاک نے بنایا, انسان کو چاقو چوبند چلتا پھرتا, ہاتھ پاؤں رکھا ہے, صحت رکھی, اور اس کے بعد ایک وقت آتا ہے جس پر اس کے لیے آخرت میں جانا اس کے لیے بہتر ہوتا ہے, اللہ پاک بڑی عافیت کے ساتھ اپنے پاس واپس بلا لیتے ہیں. تو فرمایا کہ ہر نعمت, بھلے وہ بدنی ہو, مالی ہو, صحت کی شکل میں ہو, عافیت کی شکل میں ہو, امن اور سلامتی کی شکل میں ہو, رزق کی دستیابی کی شکل میں ہو, تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ احساس رکھتا ہے, یقین اور دھیان رکھتا ہے کہ میرے اللہ کی عطا ہے, اس بات کا استحضار, اس بات کو اپنے دل دماغ میں رچا بسا لینا ہی فرمایا کہ شکر ہے. اور جہاں گھمنڈ ہو کہ میری محنت, میری کمائی, میری ساری ہوشیاری, میری سمجھداری, آج کے دور میں بچہ ذرا سمجھدار ہوتا ہے, اچھے کاروبار مل گئے, اچھی نوکری لگ گئی, اور ذرا ٹھاٹ بانٹ ہو گئے, ماں باپ کے ساتھ جو وہ برتاؤ کرتا ہے, الامان والحفیظ, الامان والحفیظ, کہ وہ باپ کو غلام سے زیادہ بدتر اور ماں کو لونڈی سے زیادہ بدتر سلوک کرتا ہے. کیوں؟ دو پیسے ہاتھ میں آ گئے, ٹھاٹ بانٹ مل گئے, اب وہی بیوی, وہی بچے اس کے ہر دل عزیز ہیں, ماں باپ اس کو بوجھ لگتے ہیں, نہ ان کے پاس بیٹھنے کا اس کے پاس وقت ہے, نہ ان کی خدمت کرنے کا ان کے پاس وقت ہے, نہ دیگر معاملات. اس طرح شکایتیں آتی ہیں کہ ماں باپ گویا کہ خون کے آنسو روتے ہیں کہ جس اولاد کو پال پوس کے بڑا کیا, آج اس کو اس قابل بنایا, اپنی محنت خون پسینے کی کمائی سے ان کو پڑھا لکھا کے لائق فائق بنا دیا, اگر وہ نہ ہنجار نکلے, نہ لائق نکلے, نہ قدری نکلے, تو پھر وہ اولاد بسا اوقات اپنی اوقات کو جب نہیں پہچانتی, تو پھر بڑوں کے ساتھ ایسے رویے اور سلوک کرتی ہے کہ بڑوں کا دل دکھتا ہے, ان کے دل سے پھر آہ نکلتی ہے, بسا اوقات ان کا صبر پھر اپنی اولاد کے اوپر پڑتا ہے. وقت پھر بدلتا ہے, پھر حالات ایسے تبدیل ہوتے ہیں کہ عرش سے فرش پر آ کر انسان گرتا ہے. تو غرض یہ کہ انسان یہ احساس رکھے, سب کچھ میرے بڑوں کی محنت ہے, میرے بڑوں کی تربیت ہے, میرے بڑوں کی ساری محنتیں ہیں, میرے استادوں کا مجھ پر احسان ہے, میرے ماں باپ کا مجھ پر احسان ہے. ماں باپ چاہتے نہ پڑھاتے نہ لکھاتے, جاہل بٹا جاہل چھوڑ دیتے, نہ کاروباری گر سکھاتے, نہ اپنے ساتھ لگاتے, نہ اس کو معاشرے کا کوئی اس کو لائق فائق فرد بناتے. چاہتے تو اس کو کسی معمولی پیشے میں لگا کر جان چھڑا دیتے, آوارہ گرد بنا دیتے, لیکن ماں باپ اپنے دل گردے پر پتھر رکھ کر اپنی کمائی کے اندر بچا بچا کر اپنی اولاد کے بل لٹا لٹا کر اولاد کو کس قابل بناتے ہیں, لیکن اولاد اگر نہ ہنجار نکل آئے نہ قدری نکل آئے تو کہتی میری محنت ہے, یہ سب کچھ تو میرا حق بنتا تھا, یہ سب کچھ تو آپ کو کرنا تھا. ایسی اولاد پھر بہت جلد تباہی اور بربادی کو بھی دیکھ لیتی ہے. تو فرمایا کہ جب انسان یہ اعتراف رکھے سب کچھ میرے اللہ کی آتا ہے, میرے بڑوں کا مجھ پر یہ احسان ہے, اپنے محسنین کا احسان ماننے والا ہو. قارون کو اللہ پاک نے خزانے دیے تھے اتنے بڑے کہ اس کے خزانوں کی چابیاں ان کو اونٹوں پر لاد کر چلا کرتے تھے, تو خزانے کتنے ہوں گے, انبار کتنے ہوں گے. جب کہا کہ اللہ کے راستے میں زکات دو, ضرورت مندوں کو غریبوں کو بھی کچھ اپنا مال کا حصہ دو, کہا کہ یہ سارا سب کچھ میں نے اپنی محنت سے جمع کیا, التو فالتو لٹانے کے لیے نہیں جمع کیا, انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ سارا میرے اس علم کے بلبوتے پر ہے جو مجھے حاصل ہوا تھا, یہ میری اپنی محنت کی کمائی ہے, اپنی ذہانت اور میری ہنر مندی ہے. انما اوتیتہ علی علم عندی, یہ میرے علم کی بدولت ہے, یہ سارا میرے فن کا مظاہرہ ہے, میری محنت, میری لگن, میری رات دن کی بھاگ دوڑ ہے, میری اس ہنر مندی کا نتیجہ ہے کہ میں نے روپیہ پیسہ جمع کیا ہے, درہم دینار جمع کیے ہیں, اپنے خزانے بنائے ہیں, اپنی محنت کی کمائی میں غریبوں پر لٹا دوں. سمجھانے کے باوجود بھی وہ تکبر کے بول بولتا رہا, فخسفنا به وبدار الارض, اس متکبر کو اللہ پاک نے زمین میں ایسا دھسایا کہ اسے خزانے میں اس کے ساتھ دھسا دیے, کہ تو ایسا ناقدرہ نکلا, ایسا ناشکرہ نکلا کہ ہم نے سارے سب کچھ تجھ کو انعامات دیے, تجھ کو مالا مال کیا, ہمیں تو نے فراموش کر دیا. پیغام پہ پیغام اس کو ملے لیکن سرکشی کی, بغاوت کی, بدتمیزی کی. ابھی چند دن پہلے یہ خاتون بتانے لگیں کہ ہمارے بڑے نے ہمارے ساتھ معاملات کیے, تو ہم نے کہا سر کچھ کام دواؤں سے ہوتے ہیں, کچھ کام دعاؤں سے ہوتے ہیں, کچھ ہم پر بھی آپ نرم ہاتھ رکھ لیا کریں, کچھ ہم پر بھی آپ ترس کھایا کریں, ہم بھی ملازم ہیں, بوڑھے ہیں, ہم پر بھی ترس کھایا کریں, کچھ ہماری دعائیں لے لیا کریں. کچھ کام تو انسان کے دواؤں سے یعنی محنت سے, بھاگ دوڑ سے بنتے ہیں, اور کچھ کام دعاؤں سے بنتے ہیں. کہا کوئی ضرورت نہیں ہے میں دعاؤں آؤں کی, الاعوذ باللہ. تکبر کا ایسا بڑا بول بالکل مسترد کر دیا, کہا کوئی دعا نہیں ہے ہمیں, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے دعاؤں آؤں کی, رکھو اپنے پاس اپنی دعائیں. حالانکہ یہ کہنے والی خاتون بیوہ ہیں, غریب ہیں, ضرورت مند ہیں, محتاج ہیں, صبح سے شام تک لٹو کی طرح, پھرکنی کی طرح چکری بنی رہتی, محنت کام کاج, محنت کام کاج. تو جو ان کے سرپرست تھے, جو آفیسر نگران کہ جن کے مات ہیں, ساری ان کی بھاگ دوڑ چلتی ہے, تو انہوں نے رحم کی اپیل کی کہ ہم پر بھی ترس کھایا کریں, بوڑھی خاتون ہوں, بیوہ خاتون ہوں, غریب ہوں, ٹھیک ہے کام کاج ہم سے لیتے ہیں, کچھ ہم پر بھی نرم ہاتھ رکھ دیا کریں, کچھ دعائیں بھی لے لیا کریں. کہا کوئی ضرورت نہیں دعاؤں آؤں کی. اللہ پاک نے ایسا دھکا دیا کہ شکل دکھانے کے قابل نہ رہے. جہاں یہ بڑا بول بولا وہاں سے ایسا دھکا کھا کر گئے کہ آج وہاں شکل دکھانے کے قابل نہیں ہے. انسان کا یہ تکبر کا بول, بڑائی کا بول, اور اللہ تعالیٰ کے معاملات میں جہاں انسان کی حقارت کا بول بول جائے, بہت جلدی اس کو نتیجے سامنے دیکھنا پڑتا ہے. الامان والحفیظ, تو اس لحاظ سے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت, حدیث مبارک سنائی حضرت جعفر صادق نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے, اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے پر انعام فرمائے, اس کو کوئی نعمت عطا فرمائے, فلیحمد اللہ, تو وہ دل کی گہرائی سے, کھلے دل سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, الحمدللہ, تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اور اللہ پاک نے بھی وعدہ فرمایا کہ میری نعمتوں پر تم شکر ادا کرو گے, نعمت کو اور بڑھا دوں گا, لئن شکرتم لازیدنکم, شکر گزاری کرو گے, قدردانی کرو گے, نعمت میں اور ترقی ملے گی. دوسرا جملہ ارشاد فرمایا, ومن استبطا الرزق فلیستغفر اللہ, جس کا رزق تنگ ہو جائے, بدحالی کا شکار ہو, تنگ دستی کا شکار ہو, رزق چاہیے, ضرورت ہے لیکن دستیاب نہیں ہو رہا, مال چاہیے, پیسہ چاہیے, ضروریات ہیں, گھر بار بال بچوں کی ضروریات کے لیے رزق میسر نہیں ہو رہا, فرمایا کہ اس کا علاج یہ کہ فلیستغفر اللہ, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے, بخشش اور مغفرت مانگتا رہے. اس مغفرت کے نتیجے میں ایک تو گناہوں کی مغفرت تو ملے گی, ساتھ میں رزق کی برکتیں ملیں گی, اللہ تعالیٰ وسعتیں, فراخیاں, برکتیں عطا فرما دیں گے, رزق نصیب ہو جائے گا. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لے, رات دن صبح و شام اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ ربی, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے مغفرت, بخشش, معافی کا طلبگار رہتا ہے, چلتے پھرتے, اٹھتے بیٹھتے, یا اللہ مجھے معاف فرما, استغفر اللہ ربی، اے اللہ اے میرے پروردگار مجھے معاف فرما دے، اس جملے کا ورد رکھتا ہے، یا صرف استغفر اللہ، اللہ مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، میں اپنے اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش و معافی مانگتا ہوں، میں اسی کے آگے توبہ کرتا ہوں. تو استغفار کا کوئی بھی کلمہ انسان ورد زبان بنا لے رات دن صبح و شام. من لزم الاستغفار، جس نے استغفار کو لازمی پکڑ لیا، اپنے اوپر لازم کر لیا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کی کثرت کر رہا ہے. من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، پہلا انعام اس کو یہ ملے گا کہ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک اس کو فراہم فرما دیں گے. بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، گھر میں کوئی جھگڑا ہے، پھڈا ہے، کوئی چپقلش آ گئی، ایک بندش ہے، گھٹن ہے، معاملات الجھ گئے، آفس کے اندر کاروباری معاملات میں، کسی اڑوس پڑوس کے اندر، کہیں پر بھی کوئی معاملہ الجھ گیا، کوئی خدا نہ خواستہ مقدمے میں انسان پھنس گیا، اب بندش کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس بندش سے نکلنے کے لیے استغفار کثرت اللہ پاک نے عطا فرمائی. جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ پاک اس کو فراہم فرمائیں گے. ومن كل هم من فرجا، ہر غم سے اللہ پاک اس کو خوشی کے راستے کے ذریعے فراخی عطا فرما دیں گے. من كل هم من فرجا، ہر غم سے اس کو اللہ پاک نکال باہر کھڑا کریں گے. اور تیسرا انعام ورزقه من حيث لا يحتسب، وہاں سے اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوگا. رزق کے وعدے اللہ پاک نے فرمائے ہیں. جو سرپرست ہیں، ذمہ دار ہیں، بات بات پہ نوکری کے اندر تنخواہیں کاٹنے کی دھمکی دیتے ہیں، نوکری سے نکالنے کی دھمکی دیتے ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ یہ خود ہی گیٹ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. جو دوسروں کو دھمکی دے رہے تھے نکالنے کی، خود نکال دیے جاتے ہیں. رزق کا وعدہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ہر جاندار جو زمین پر رہتا اور بستا ہے اس کا رزق کا وعدہ اللہ پاک نے اپنے ذمے لیا ہے. ہر ایک کا رزق اللہ پاک کے ذمے ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک سے جب بات چیت ہوئی، اپنے اہل و عیال کے لیے فکر دامنگیر ہوئی کہ پیچھے بال بچے کہیں ان کا رزق کے معاملے میں کہیں تنگی نہ آ جائے، وہ فقر و فاقہ کا شکار نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے. اللہ پاک نے حقیقت حال دکھانے کے لیے فرمایا کہ موسیٰ آپ کے سامنے جو پتھر پڑا ہے اس پتھر آپ عصا ماریں. عصا مارا، دو ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک پتھر نکلا. فرمایا اس پر بھی عصا ماریں. عصا مارا، ٹکڑا، دو ٹکڑے ہوا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا اس پر بھی عصا مارے. عصا مارا تو اس کی بھی ایک تہ ٹوٹی، تو اس میں سے ایک پتھر نکلا اور ایسے کھوکھلا تھا جس طرح اخروٹ کا چھلکا. ایک پتھر اس کے اندر دوسرا، اس میں تیسرا، تین تہ پتھروں کی یکے بعد دیگرے، پتھر میں پتھر، پتھر میں پتھر. تیسرے پتھر کو توڑنے کے بعد ایک کھوکھلا پتھر جو اندر سے نکلا تیسرا، اس کے اندر دیکھے چھوٹا سا نازک سا ایک کیڑا بیٹھا ہوا ہے. تین پتھروں کی تہ میں اللہ کی مخلوق وہاں بسی ہوئی ہے. دیکھ کر دنگ رہ گئے، عقل حیران ہو گئی، اور ساتھ میں اس حیرانی کے اندر مزید اور اضافہ تب ہوا جب دیکھا کہ اس کیڑے کے ساتھ ایک چھوٹی سی ہریالی بھی اگی ہوئی ہے، ایک پتی اگی ہوئی ہے جو اس کیڑے کی خوراک ہے. حیران، پریشان، سرگردان، انگوش بدندان رہ گئے کہ یا رب تیری شان نرالی ہے کہ پتھروں کی تہ میں تیری مخلوق بسی ہوئی ہے، اس کا تو نے روزی کا انتظام کیا. فرمایا کہ موسیٰ اس پتھر کو اٹھا کر اپنے کان کے نزدیک تو کرو، سنو تو صحیح یہ کیڑا کچھ کہہ تو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے. قریب کیا تو آواز آئی، سبحان من یرانی یرزقنی ولا ینسانی ویعرف مکانی، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھ رہا ہے، ویعرف مکانی میری جگہ کو پہچانتا ہے، ویرزقنی ولا ینسانی، ہم وقت مجھے رزق فراہم کر رہا ہے، کبھی مجھے بھولتا نہیں. کبھی ایسا ہو کہ مجھے بھلا دے وہ اور میں بھوکا مر جاؤں تین تہ پتھروں کے اندر، سبحان من یرانی ویعرف مکانی وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي، پاک ہے وہ ذات جو مجھ کو دیکھ رہا ہے، جو میری جگہ کو پہچان رہا ہے، پہچانتا ہے، اور جو مجھے ہم وقت رزق میرا فراہم کر رہا ہے، اور کبھی بھی وہ مجھے فراموش نہیں کرتا، مجھے بھولتا نہیں. تو فوراً اللہ تعالیٰ کی صفت رزاقیت پر یقین اور اعلیٰ درجے کا ہو گیا کہ یا رب بے شک تو نے رزق کا وعدہ فرمایا، تو ہی رزق دینے والا ہے. تو وہ بندہ جس کے ہاتھ میں ذرا بھاگ دوڑ آ جائے، آفیسری آ جائے اور ماتحتوں کو بات بات پر وہ جھنجھوڑتا ہے، تنخواہ کاٹ لوں گا، تمہاری تنخواہ بند کر دوں گا، تمہارا نان نفقہ بند کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، دھماک کر دوں گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے. بعض دفعہ یہاں سے راستہ بند ہوتا ہے، وہاں سے فرمایا کہ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے کو روزی عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. اور ہوتا ہے یہ معاملات ہوتے کہ بندہ ضرورت مند ہے، محتاج ہے، لیکن لو لگانے والا ہو. میری ہمشیرہ ہے بتانے لگی کہ ایک ہیں صاحب جن کے ساتھ ان کا سلسلہ ہے خیر و برکت کا اور تعاون کا، ہر مہینے ان کے لیے راشن وغیرہ کا انتظام کر دیتے ہیں، تو وقت مقرر سے پہلے ہی جو تاریخیں تھیں ان تاریخوں سے پہلے ہی راشن تیار کرا کے ان صاحب کو جب فون کیا مغرب کے بعد کا وقت تھا کہ فلانے صاحب آ جائیے آپ کا راشن تیار ہے، تو روتے ہوئے آئے، کہا کہ بھائی کیا بتاؤں، آج ہاتھ اتنا خالی تھا، جیب اتنی خالی تھی، چلتے ہوئے صبح بیگم نے کہا تھا کہ گھر میں کھانے پکانے میں کچھ نہیں ہے، رات شام کو آتے وقت کچھ نہ کچھ کھانے پکانے کا لے آنا، کہا سارے دن سب کچھ بھاگ دوڑ کرنے کے باوجود جیب بھی خالی ہاتھ بھی خالی، ابھی مغرب کی نماز پڑھ کر میں نے اللہ کے آگے دعائیں کی تھی، یا اللہ کس منہ سے بیگم کے پاس جاؤں گا، صبح چلتے ہوئے اس نے فریاد کی تھی کہ گھر میں کھانا پینا کچھ نہیں ہے، آتے ہوئے کھانا پینے کا کچھ سامان ساتھ لیتے آنا، کوئی سبزی بھاجی کوئی کھانا پینا، تو کہا کہ میں ابھی اللہ میں سے فریاد کر رہا تھا یا اللہ کچھ بھی نہیں ہے، کس منہ سے بیوی کے پاس جاؤں گا، اور ادھر سے آپ کا فون آ گیا کہ راشن تیار ہے، اللہ کی شان ایسی نرالی ہے کہ بندوں کا انتظام وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے اس کا گمان نہیں ہوتا۔ جمعے میں بھی میں نے عرض کیا کہ جو حالات چل رہے ہیں، ایک طرف تو سیلاب زدگان ہیں متاثرین ہیں، دوسری طرف جو مہنگائی کا دور دورہ ہے، پریشان کن حالات ہیں، ایسے ایسے حالات ہیں کہ سفید پوش گھرانوں میں بھی فقر و فاقے چل رہے ہیں۔ کل یا پرسوں کی بات ہے مجھ سے ایک صاحب نے بتایا کہ میرا بھائی آ رہا ہے گلستان جوہر سے، دو تین دن گزر گئے گھر میں وہ پیاز کو بھون کر اسی سے روٹی کھا رہے ہیں، تو کہہ دے کچھ ہو سکے تو دے دیں تاکہ گھر میں کوئی ان کے نان نفقہ ڈلوا دیں۔ ہمارے ایک شاگرد نے بتایا کہ دو سال سے والد صاحب بے روزگار ہیں، دوسرے ایک شہر میں مقیم ہیں، کہا کہ کس طرح سے معاملات چل رہے ہیں، والدہ کس طرح گزر بسر کر رہی ہیں، کبھی کبھی تو فاقے کی نوبت آ جاتی ہے، اور والدہ نے بتایا کہ بیٹا جب سے تم پڑھنے کے لیے کراچی گئے ہو اس کے بعد سے کبھی ہم نے دودھ والی چائے نہیں پی، اس لیے کہ دودھ خریدنے کے پیسے ہی نہیں ہیں، جس طرح ہو جائے گزر بسر کر کے، کھانا اگر میسر آ جائے تو وہ بھی بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں کہ اللہ پاک نے صبح دوپہر شام کا کھانا اگر دیا ہوا ہے، راحت اور آرام ملی ہوئی ہے، نعمتوں میں اگر ہم پل بڑھ رہے ہیں تو ہم سے لاکھوں نہیں کروڑوں انسان کم درجے کے آج کے اس معاشرے میں موجود ہیں، اپنے اس وطن عزیز میں کس قسم پرسی کے ساتھ وہ گزر بسر کرتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ استاد محترم کے ایک جاننے والے نے اپنے محلے کا حال بیان کیا کہ مزدور پیشہ کچھ افراد وہاں رہتے ہیں، کہا کہ چار چھ فیملیاں میں ایسی جانتا ہوں کہ جن کا روزانہ کا کھانا سوائے چائے اور روٹی کے اور کچھ نہیں، ان کے پاس سالن پکانے تک کے پیسے نہیں ہوتے، بس وہ چائے پکا لی اور روٹی اس کے ساتھ چائے روٹی بھگو کر اسی سے گزارا کرتے ہیں۔ اگر اللہ پاک نے ہمیں روٹی سالن دیا ہوا ہے، بعض دفعہ ایک سالن کے بجائے دو دو سالن دسترخوان پر ہوتے ہیں، سلاد ہوتا ہے، رائتا ہوتا ہے، بعض دفعہ چٹنی ہوتی ہے، نعمتوں کی بھرمار ہوتی ہے، تو یہ بہت بڑا مقام شکر ہے کہ یا اللہ وقت کے اوپر تازہ کھانا عزت کے ساتھ مل رہا ہے، یہ عظیم الشان نعمت ہے۔ تو نعمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں، اور پھر بندہ جب استغفار کا اہتمام رکھتا ہے، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ سے بخشش اور مغفرت مانگتا رہتا ہے، تو رزق کے انتظامات پھر اللہ پاک وہاں سے کرتے ہیں جہاں سے گمان نہیں ہوتا۔ انسان امید نہ لگائے، آس نہ لگائے کہ فلاں دے گا فلاں دے گا فلاں، یہ پھر انسان کی امید کسی سے لگا کر بیٹھ جانا اس کو محروم کر دیتا ہے۔ ساری مخلوق سے ہٹ کٹ کے رب ذل جلال رضا کے مطلق ذات سے لو لگا کے رکھے، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آ جائے استغفار کی کثرت رکھے۔ ومن استبطا الرزق، جس کو رزق کی تنگی ہو، غربت و افلاس، فقر و فاقہ، تنگ دستی ہو، بدحالی ہو، فرمایا نسخہ دیا، فل یستغفر اللہ، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے، مغفرت مانگے، بخشش مانگے۔ آگے اللہ پاک خود انتظام فرمائیں گے کہاں سے عطا فرمانا ہے۔ اور نمبر تین پہ فرمایا ومن حزبہ امر فلیقل لا حول ولا قوۃ الا باللہ، جب کبھی کوئی معاملہ پیش آ گیا پریشان کن، کوئی ایسی ٹینشن آ گئی، بیٹھے بیٹھے عافیت خطا خراب ہو گئی، فرمایا کہ اس موقع پر پھر لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہو جائے گی۔ الامان والحفیظ، بیٹھے بیٹھے آزمائش آ جاتی ہے۔ ہمارا ایک نوجوان دوست تھا، اس کو گھر سے اٹھا کر لے گئے اور شدید تشدد ہوا، ایجنسی والوں نے مار پٹائی کٹائی کی، اور الٹا لٹا کر اس کے رانوں پر جو وہ مارتے تھے چتر، اور اس کے پوری رانیں مفلوج ہو گئیں، چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ وہ کہیں ڈکیتی کی واردات ہوئی تھی، کسی بزرگ سے عمر رسیدہ شخص سے کوئی مال و دولت کوئی پیسہ ویسا لوٹا اور ڈاکو لوٹ کر جب بھاگے, بھاگتے بھاگتے موٹر سائیکل کا نمبر انہوں نے نوٹ کر لیا. اس نمبر کے نوٹ کرنے میں ایک نمبر میں غلطی ہو گئی, جیسے مثال کے طور پر دو کے بجائے تین, اور وہ تین نمبر اس کا تھا. نمبر جو نوٹ کیا تھا اس نمبر میں غلطی کی وجہ سے وہ نمبر اس لڑکے کا بنتا تھا. تو تفتیش کے لیے اس کو اٹھایا, مار پٹائی کٹائی ایسی ہوئی کہ بےچارہ جب وہاں سے چھوٹ کر آیا, مدت گزر گئی. جب وہ مدت کے بعد وہ معاملات عدالت یہ وہ کافی وقت گزر جانے کے بعد اس کو تو حال برا ہو گیا, حشر نشر ہو گیا. علمان الحفیظ کہہ رہا تھا کہ اس قدر اذیت ناک آزمائش سے گزرا ہوں کہ ایسا وقت آ گیا تھا کہ وہ جو مجھ سے کہلوائے میں کہنے کو تیار تھا, لیکن بس میری چاہت تھی کہ اس اذیت سے مجھے چھٹکارا مل جائے. بھلے مجھے قاتل بولے میں قاتل بول دوں گا, ڈاکو بولے ڈاکو بول دوں گا, زانی بولے, ہر چیز بولنے کو تیار تھا, اس قدر تشدد کے حالات سے گزرا. آخری مرحلہ جب آیا ان صاحب کا اور اس کا, جب آمنا سامنا کرایا گیا کہ پہچانو یہی تھا وہ ڈاکو, اس پر انہوں نے انکار کیا کہ نہیں یہ شکل نہیں تھی. تب جا کے اس بیچارے کو عافیت اور آزادی ملی, وہ بھی کتنا پیسہ خرچ کرنے کے بعد. الامان والحفیظ, بیٹھے بٹھائے آزمائش آئے, ایک گھر میں سو رہا تھا, سوتے سوتے آزمائش کا مرحلہ آیا مہینوں, اور جب آیا آنے کے بعد چلنے پھرنے سے لاچار ہو گیا تھا, ٹانگوں کی جان ختم ہو گئی, پٹھوں نے جان اس میں جان نکل گئی. الامان والحفیظ, تو یہ عافیت کا برباد ہو جانا, ٹینشن کا آ جانا, اور بیٹھے بٹھائے کوئی بھی مصیبت انسان پر آ جائے, ومن حزبہ امرن, جب کوئی ٹینشن تم پر آ جائے, کوئی پریشانی آ جائے, کسی معاملے میں گھر جاؤ, فلیقل لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کی کثرت رکھو, اللہ تعالیٰ جلدی نجات عطا فرما دیں گے, چھٹکارا عطا فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیان کے بیٹے کو کافر اغوا کر کے لے گئے, ظاہر ہے کہ ماں کے اوپر آرے چل رہے تھے کہ میرا جوان بیٹا, کافر اغوا کر کے لے گئے, نہ جانے کتنا مار رہے ہوں گے, کتنا تشدد کر رہے ہوں گے, کتنا ظلم و زیادتی ہو رہی ہوگی, کس حال میں ہوگا انسان, کی بھوک نیند چین سکون ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. الامان والحفیظ, اللہ پاک کبھی بھی زندگی میں برے حالات نہ دکھائے, برے لمحات نہ دکھائے. ایسی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, آپ نے فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت رکھو, اور گھر والوں کو بھی بتا دو, اور کسی طرح بچے سے کوئی رابطہ ہو پائے تو اس کو بھی پیغام کہلوا دو کہ اس کی کثرت رکھے. پتا تھا کفار کی قید میں ہے, کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد رکھا. اللہ کی شان ہے کہ موقع ایسا آیا, کفار کی قید میں تھے لیکن کوئی بیڑی ویڑی ٹوٹ گئی, اور معاملہ ایسا بنا کہ بھاگنے کا موقع اچھا ہاتھ لگا. وہ سارے غفلت کی خواب غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے تھے, موقع ایسا تھا کہ یہ جب وہ چین ٹوٹی, زنجیر ٹوٹی, تو یہ بھاگنا ان کے لیے آسان تھا, ایسا آسان تھا کہ ساتھ میں وہ جو مال مویشی تھے باڑا تھا وہ بھی ان کے نزدیک تھا. اس موقع کی تلاش سے, موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے ان اونٹوں کو بھی ہکایا, ساتھ میں پورا اونٹوں کو ریوڑ تھا, ان کو بھی خاموشی کے ساتھ ہکایا اور خود بھی اونٹ پر سوار ہوئے. جب رہائی ملی تو ایسی ملی کہ جب واپس مدینہ منورہ پلٹ کر آئے تو پورا اونٹوں کو ریوڑ ساتھ لے کر آئے. کافروں کا مال غنیمت, اونٹ بھی سیدھے 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 مدینہ منورہ میں آ رہے ہیں, اور یہ خاموشی کے ساتھ خود بھی رہائی ملی اور ساتھ میں کافروں کو اتنا سارا مال و اسباب بھی اللہ پاک نے عطا فرما دیا. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, تو اس حدیث مبارک میں جو حضرت جعفر صادق نے حضرت سفیان ثوری کو بیان فرمائی, اپنے والد ان کے واسطے سے حضرت حسین جو آپ کے دادا تھے, اور حضرت حسین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من انعم اللہ علیہ بنعمت, کہ جس کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت اس کے اوپر انعام کے طور پر اس کو نعمت عطا فرمائے, سر کے بال سے لے کر پاؤں کا ناخن تک یہ نعمت ہی نعمت ہے, انعام ہی انعام ہے. اور انسان کو ملنے والی ہر نعمت, مادی نعمت ہو یا روحانی نعمت ہو, اس پر فرمایا کہ جب کسی بندے پر اللہ تعالیٰ کو انعام فرمائے, فلیحمد اللہ, وہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, الحمدللہ رب العالمین کہہ دے. نبی یہ اس نعمت کا شکر ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہہ دینا, یہ اس نعمت کا شکریہ بن جاتا ہے. اور نمبر دو, ومن استبطأ الرزق, جس آدمی کا رزق تنگ ہو جائے, بدحالی کا شکار ہو جائے, اس کے لیے نسخہ تجویز فرما دیا, فلیستغفر اللہ, استغفار کرے, اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے عطا فرمائیں گے. میں نے بتایا دوسری حدیث, من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا, ہر تنگی سے اللہ پاک اس کو نکال دیں گے, اور من کل ہم من فرجا, ہر غم سے اس کو نجات ملے گی, وہ رزقہ من حیث لا یحتسب, وہاں سے اللہ تعالیٰ اس کو رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کا وہم و گمان نہیں ہوگا. یہ استغفار کا نقد انعام ہے, اور ساتھ میں یہاں پر بھی فرما دیا کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اگر کبھی مشکل حالات آ جائیں استغفار کرو گے, اللہ پاک خود تمہارے لیے انتظامات فرمائیں گے. اور نمبر تین فرما دیا, ومن حزبه امر فليقل لا حول ولا قوه الا بالله. جب کوئی اہم معاملہ پیش آ جائے, کسی مشکل میں گر جاؤ, کسی الجھن کے اندر گرفتار ہو جاؤ, اس وقت لا حول ولا قوه الا بالله کثرت رکھو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانی کے مہربانی کے معاملات ہوں گے کہ نجات کے سامان مل جائیں گے, اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ, عزت کے ساتھ, سرخ روئی کے ساتھ اس مشکل سے آسانی کے ساتھ خلاصی عطا فرما دیں گے. تو یہ قیمتی نسخہ ہے جو آج کل کے حالات میں بھی ہمیں اپنا لینا چاہیے کہ ہر نعمت پر دل کی گہرائی سے الحمدللہ, اور اپنے ملے ہوئے مال میں سے, نعمت میں سے اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنے کا بھی انسان عادی ہو. قرآن کریم میں اللہ پاک نے سورۃ الفجر میں فرمایا کہ انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں اترا جاتا ہے, اور جب نعمتیں رزق تنگ ہوتا ہے تو شکوے شکایت پر آ جاتا ہے کہ میرا تو رزق گھٹا دیا, میرے رب نے تو میری توہین کر دی, مجھے ذلیل کر دیا, مجھے بے عزت کر دیا کہ مجھے رزق سے محروم کر دیا, در بدر میں پھر رہا ہوں. یہ وہ شکوہ شکایت زبان پر کفری الفاظ لے آتا ہے. انسان کی حالت جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے وہ عین اس کی فطرت کی بالکل حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ جب مال ملتا ہے اتراتا ہے, گھمنڈ میں آ جاتا ہے, بڑے بڑے بول بولتا ہے, اور جب رزق میں تنگی ہوتی ہے شکوہ شکایت پر آ جاتا ہے. فرمایا شکوہ شکایت مت کرو, اپنی حالت پر غور کرو. وجہ یہ کلا بلا تکریمون الیتیم, تم دوسروں کی حق تلفیاں کر رہے ہو. ایک تو یہ کہ یتیم اگر تمہاری زیر کفالت ہو, کوئی بیوہ تمہارے زیر سایہ ہو, اور کوئی ضرورت مند غریب محتاج تمہارے زیر اثر ہو, تم اس کی توہین کرتے ہو. لا تکریمون الیتیم, یتیم کا احترام نہیں کرتے, اس کو تم نے بے آبرو کیا ہوا ہے, بے عزت کیا ہوا ہے, اس کو تم بوجھ سمجھتے ہو, ظلم و زیادتیاں کرتے ہو, اس کے ساتھ گویا کہ گراوٹ کا معاملہ کرتے ہو. کلا بلا تکریمون الیتیم. نمبر دو فرمایا, ولا تحاضون علی طعام المسکین, غریبوں کو مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی تمہاری کوئی آمادگی نہیں ہوتی, نہ خود کھلاتے ہو نہ دوسروں کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتے ہو. کھانا کھلانا ہی ایک جملہ ہو گیا, لیکن اس کے اندر دوسروں کی ضروریات کا خیال رکھنا, رہن سہن میں کوئی بھی کسی غریب کی ضرورت مند کی ضرورت ہو اس کو انسان پورا کر دے, وہ دل سے دعائیں نکلتی ہیں اس کی. ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأكلون التراث اكلا لما. نمبر تین فرمایا کہ وراثت کا مال ہڑپ کر جاتے ہو. اللہ کی پناہ, ایک خاتون کا ابھی قریبی حال میں انتقال ہوا, گھر کے بچوں کا بتانا تھا, اماں کا زیور غائب, تجوری کی چابی غائب, اماں کی ڈائری غائب, فلاں چیز غائب, جس بچے کے جس بچی کے جو ہاتھ لگا غائب. اب بعد میں سارے نوچا کھسوٹی چل رہی کتے بلی کی طرح, تو نے یہ چھپایا, تو نے وہ چرایا, تیرے پاس انگوٹھی ہے, تیرے پاس چین, المان الحفیظ, ماں کا سایہ سر سے اٹھا اور گھر ایک گویا کہ ہنگامہ آرائی کا اکھاڑا بنا ہوا ہے کہ زیور کس نے چھپایا ہے, یہ بتاؤ, کاغذات کہاں گئے گھر کے وہ بتاؤ, جس کا جہاں بس چلا. وتأكلون التراث اکل اللما, وراثت کو مال غریمت سمجھ کر ہڑپ کرتے ہیں. تو فرمایا کہ تمہاری یہ بدمعاملگی, تمہاری یہ بے ضابطہ زندگی, کہ جب دوسروں کے معاملات جو تم سے وابستہ ہیں ان میں جب تم اس طرح کے معاملات کرو گے, دوسروں کی حق تلفیاں کرو گے, یتیم کو ذلیل کرو گے, بے عزت کرو گے, اس کی صحیح طرح تعلیم تربیت پرورش کرنے کے بجائے اس کو تم نے اپنا نوکر اپنا غلام بنا رکھا ہے, اور اس کو جس ظلم کی چکی میں پیس رکھا ہے, اس کا نتیجہ ضرور بے ضرور خمیازہ تمہیں بھگتنا پڑے گا رزق کی تنگی کی شکل میں, کہ ہماری لاٹھی وہ جب چلتی ہے, اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں, اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے. تو نمبر ایک, کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین, ضرورت مندوں کا تمہیں کوئی خیال نہیں, کوئی پرواہ نہیں. فرمایا کہ بدترین ہے وہ انسان کے جو خود تو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور پڑوس میں اس کا پڑوسی بھوکا رات گزار رہا ہو. انسان اپنے آس پڑوس میں, اپنے دیکھ بھال تعلق والوں میں خیال رکھنے والا ہو کہ کون ضرورت مند, اپنی گنجائش کے مطابق, اپنی بساط کے مطابق خرچ کرنے والا ہو. ولا تحاضون علی طعام المسکین وتأكلون التراث اکلا لما, وراثت کے مال کو کیسے ہڑپ کرتے ہو, کیسے قبضاتے ہو, کیسے اس پہ مقدمات چلتے ہیں باقاعدہ جائیدادوں کے اوپر. الامان والحفیظ, جانے والا گیا اور پیچھے عجیب ہنگامے کھڑے ہو جاتے ہیں اور رشتے ناطے ٹوٹتے ہیں اس جائیداد کے اوپر. تو فرمایا کہ اپنی حالت درست کرو گے تو تمہارے پر انعامات کی بارش ہوگی, ورنہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے شکوے شکایت مت کرو, اپنے حالات کا جائزہ لو. اگر تم یتیم کا, غریب کا, بے سہارا لوگوں کا خیال کرنے والے بن جاؤ, ان کا احترام اور ان کو عزت دینے والے بن جاؤ, ضعفاء کمزور مساکین محتاج اور متاثرین جو جس معاشرے میں جہاں جیسی ضرورت ہو اپنی بھی ساتھ کے مطابق ان کا خیال دھیان رکھنے والے بن جاؤ اور وراثت کو صحیح قانون وراثت کے مطابق اس کو تقسیم کرنے والے بن جاؤ، ہر حق والے کو اس کا حق دینے والے بن جاؤ، تم کیسے مالا مال ہو جاؤ گے؟ رزق کی کشادگیاں تم پر آئیں گی، فراخیاں تم پر آئیں گی، تو یہ تو عدلے کا بدلہ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو انسان ان تمام تر معاملات کے اندر صحیح طرح سلجھے ہوئے نظام کو لے کر چلے گا، اپنی زندگی بھی بڑی پرسکون پائے گا، راحت اور آرام والی پائے گا۔ تو اس لحاظ سے انسان خرچ کرنے کی عادت ڈالے۔ انفق انفق علیک، اے ابن آدم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک اپنے بندوں سے براہ راست خطاب فرماتے ہیں، یا ابن آدم انفق انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو میرے بندوں پر خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، خرچ کرو جیب سے، مولا دے گا غیب سے۔ من کان فی حاجتی اخیہ کان اللہ فی حاجتی، جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو انسان معاشرے کے اندر نظر رکھے، ضرورت مندوں کا ہاتھ بٹائے، جو جس سے جتنا ہو سکتا ہے اپنے اپنے طور پر انسان نیکی میں سبقت لے جائے، حصے حصہ لے لے، اور اس طرح کے معاملات کرنے سے انفق انفق علیہ کا مصداق بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خزانوں کے دروازے کھلتے ہیں کہ تو میرے بندوں پر خرچ کرے گا، میرے خزانوں سے تجھ پر میں خرچ کروں گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک جمعے کے دن بھی میں نے سنائی، آپ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی صدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس لحاظ سے انسان خرچ کرے، دیکھ بھال رکھے، اور جتنا اللہ نے دیا ہے دل کی گہرائی سے شکر بجا لائے، نعمت مل جائے اللہ کا انعام سمجھے، اللہ کا احسان سمجھے، اور اس کی دل کی گہرائی سے قدردانی کرے، صحیح طرح اس کو خرچ کرے، استعمال کرے، خود بھی استعمال کرے، اللہ کے بندوں کے اوپر بھی اللہ کی نعمت کو جو استعمال کرنے والی ہو عطا کرے، ان کو نوازشات سے مالا مال کر دے، سخی لوگوں میں شامل ہو، نہ کہ بخیل، کنجوس، مکی چوس، چھکڑ کا پوس، بلی کا بھوس، کہ جو شہد خرید کے شیشی کو، ابا قصہ سناتے تھے، دو کنجوس تھے، بخیل تھے اعلیٰ درجے کے، بیٹھ کے تبصرہ کر رہے تھے کہ بھائی شہد سے روٹی کھاتا ہوں، کہا میں بھی کھاتا ہوں، فضول خرچی تو نہیں کرتا، کہا نہیں نہیں نہیں، میں ایک لقمہ توڑتا ہوں شہد کی بوتل پہ یوں کر کے لگاتا ہوں اور اس کو پوری روٹی پہ چپڑ لیتا ہوں اور یہ پوری روٹی میں شہد کا ذائقہ آ جاتا ہے، مزے سے کھاتا ہوں، یہ ایک بوتل لی ہوئی ہے، مدتوں سے لی ہوئی ہے، دراز زمانے تک چلے گی۔ دوسرے نے کہا تو بڑا فضول خرچ ہے، ایک ایک لقمے بٹتا رہا، یہ شہد روزانہ لگ رہا ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، میں نے تو شہد کی شیشی خرید کے رسی باندھ کے اوپر لٹکا دی ہے، روٹی کا لقمہ توڑتا ہوں، اس کو دکھاتا ہوں اور کھاتا ہوں، شہد کا ذائقہ آتا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایسے کنجوس بخیل جو خود بھی کوئی نعمت استعمال نہ کر سکیں، نہ دوسروں کو استعمال کرا سکیں، ایسا مال انسان کے لیے وبال جان بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سخی بنائے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، بعید من النار۔ حدیث مبارک کے سخی انسان جو اپنی بساط، اپنی گنجائش کے مطابق ضرورت مند مندوں پر، بندیوں پر خرچ کرتا ہو، فرمایا کہ سخی انسان اللہ کے نزدیک ہے، سخی انسان جنت کے قریب ہے، سخی انسان اللہ کی مخلوق کے بھی قریب ہے۔ ہر دل عزیز ہوتا ہے جس کے ساتھ بھی وہ احسان کا معاملہ کرتا ہے، مال لٹانے کا معاملہ کرتا ہے، اس کا محبوب بن جاتا ہے، دل کی گہرائیوں سے دعائیں پاتا ہے۔ السخی قریب من اللہ، قریب من الناس، قریب من الجنہ، اللہ سے بھی قریب، جنت سے بھی قریب، اللہ کی مخلوق سے بھی قریب، بعید من النار، دوزخ سے دور ہے۔ اس کے برعکس البخیل بعید من اللہ، بعید من الناس، بعید من الجنہ، قریب من النار، بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہے، اللہ کی مخلوق سے بھی دور ہے، جنت سے بھی دور ہے، اور دوزخ کے نزدیک اور قریب ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سخی بنائے، بخل کی عادت سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ بندہ دوسروں پر خرچ کرتا ہے، دوسروں کا ہاتھ بٹاتا ہے، اللہ اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں، یہ دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتے ہیں، یہ دوسروں پر مال خرچ کرتا ہے، صدقے سے مال اور بڑھ جاتا ہے، برکتیں آتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، دعائیں ملتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے مقرر کیے ہوئے، ایک فرشتہ دعائیں دیتا ہے اللہم اعطی منفقا بدلا، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے اللہم اعطی منفقا تلفا، ایک دعا دیتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والوں کو جو تیرے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کو نعم البدل عطا فرما، دوسرا فرشتہ بد دعا کرتا ہے کہ یا اللہ جو تیرے راستے میں مال کو روک روک کے، سمیٹ سمیٹ کے، گن گن کے، چھپا چھپا کے رکھتے ہیں، ان کے مال کو تلف فرما، ضائع فرما، ختم فرما۔ تو فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں مال کو خرچ کرنے والے کے لیے, اور فرشتوں کی بد دعائیں ملتی ہیں مال کو روک روک کے سمیٹ سمیٹ کے جمع کر کر کے بخل کی عادت اپنانے والے کو. اللہ پاک ہم سب کو سخی بنائے اور اپنی دی ہوئی ہر نعمت کی دل کی گہرائی سے قدردانی شکر گزاری نصیب فرمائے, اور اگر کبھی کوئی رزق کی تنگی ہو رجوع اللہ نصیب فرمایا تو استغفار کثرت سے رزق میں برکت ملتی ہے, باوضو رہنے سے بھی رزق میں وسعت آتی ہے. فرمایا ایک صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ مال کی تنگی ہے, خوشحالی کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. فرمایا کہ دم علی الطہارہ یوسع علیک رزقک, فرمایا کہ ہمیشہ باوضو رہنے کا اہتمام رکھو, اللہ تعالیٰ تمہارے رزق کو وسیع فرما دیں گے. ایک اور صحابی نے پوچھا تھا, فرمایا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ رشتوں کو نبھاتے رہو, صلہ رحمی پر ہمیشہ کاربند رہو, تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. تو رشتے ناطے انسان نبھائے, ٹوٹے رشتوں کو جوڑے, زندگی میں یہ ہنر بھی آزمانا چاہیے, جنگ اگر اپنوں سے ہو تو ہار جانا چاہیے. صلہ رحمی کر کے انسان چلے, زندگی بڑی خوشیوں والی ہوتی ہے, راحت اور آرام والی, چین اور سکون والی, رزق حلال کے فراوانیوں والی ہوتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ نعمتوں کے ریل پہل عطا فرمائے, اور ہر قسم کی آزمائشوں سے امتحانوں سے ہماری حفاظت فرمائے. صحت کے لیے دعا کی درخواست سے عتیق خان شیروانی بیمار ہیں, اللہ پاک ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. انامتا بیٹی ہے, اس کو بھی بخار ہے, اتر نہیں رہا. اللہ پاک اس بچی کو بھی اور بھی دیگر بہت سارے افراد ہیں جو بیمار چل رہے ہیں, اللہ پاک تمام بیماروں کو جو ڈینگی وائرس میں مبتلا ہیں, دیگر طرح طرح کے بخار میں, دیگر وباؤں میں, بلاؤں میں مبتلا ہیں, اللہ پاک تمام تر متاثرین کو, مشکلات میں گھرے ہوئے افراد کو تمام بیماریوں سے چھٹکارے عطا فرمائے. ہم سب کو جو اللہ پاک نے صحت اور عافیت کی نعمت عطا فرمائے, اللہ پاک اس کو خوب دوام اور استحکام عطا فرمائے. رزق حلال کی فراوانیوں کے ساتھ ہم سب کو اللہ پاک عمر دراز عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم لک الحمد ولک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك, فاغفر لنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا واجبرنا واهدنا وارزقنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. وصلى الله على النبي الأمي الكريم, آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.